करिए। पानी पिलाओ। आपकी तबीयत है पानी पीने की? مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دان برکاتہم العالیہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ دیکھو باغ اور چمن جو ہوتا ہے اس میں تین قسم کی مخلوق آتی ہے، ایک تو وہاں پر انسان جاتا ہے، اور انسان وہاں پر جاتا ہے ہوار خوری کرتا ہے اور درختوں سے آکسیجن حاصل کرتا ہے، اس کے سبزے سے نظر کے اندر اور بصارت کے اندر تیزی اور فرحت حاصل کرتا ہے، اور اس سے قلب میں بھی فرحت اور سکون اور اطمینان ملتا ہے، چڑیوں کے چہچہانے سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور بلبل اور کوئل کی کو سے اس کو سرور ملتا ہے۔ اچھا نقشہ ہے نا، یہ انسان ہے۔ ادھر ہی جانور بھی جاتے ہیں، یہ میرے مرشد کی تقریر ہے۔ ادھر ہی جانور بھی جاتے ہیں، ان کو چڑیوں کی چہچہاہٹ سے کوئی مطلب نہیں، ہوا کس رفتار سے چل رہی ہے ان کو کوئی مطلب نہیں، کوئل کی کو، بلبل کی صدا، پھولوں کی خوشبو اور پتوں کی تازگی اور باد صبا۔ باد صبا پر ایک عجیب شعر یاد آیا، میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، 100 سال سے زیادہ عمر پائی تھی، اور جب ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی تو دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، حضرت کی مریدنیاں تھیں، کہ اب تو 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، اب حضرت سے کیا پردے کی ضرورت ہے، یعنی اب بابا جی آؤٹ آف اسٹاک ہو گئے، لہذا اب حضرت سے پردے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا یہ بات گفتگو ان کی، تو حضرت نے فرمایا، دور سے آواز دیکھا کہ بیبیو آج ہی میں نے احتلام کا غسل کیا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں 100 برس سے زیادہ عمر اور احتلام، تو کیا فرمایا، یعنی بتا دیا کہ کسی جو صورتن بھی بڈھا نظر آتا ہو اس پر اعتماد نہ کرنا، شریعت کے مسئلے پر عمل کرنا۔ لہذا جب شریعت کا مسئلہ پردے کا ہے کہ بھابی سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، چچی ممانی سے پردہ ہے، خالہ مامو پھپھی چچاؤں کی بیٹیوں سے پردہ ہے، بس پردے اس مسئلے پر عمل کرے۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے نظر بچانی ہے عورتوں سے، تو حسن ہو یا نہ ہو، لڑکوں سے نظر بچانی ہے حسن ہو یا نہ ہو، بس عمل کرنا ہے۔ تو شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان پر کی بات پر یہ شعر تھا، ان وہ شعر، اور وہ شعر کس وقت پڑھتے تھے، جس وقت تہجد میں ذکر تلاوت کا اہتمام، اور کبھی کبھی جب انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خاص عنایت محسوس ہوتی ہے، کہ جیسے عبادت میں دل کا لگنا، ایک ذوق ہونا اور ایک رونے کی کیفیت ہونا، اس کو محسوس ہوتا ہے، تو اس کیفیت کو حضرت نے شعر میں پیش کیا، اور وہ کیا، کیوں باد صبا، جب یہ کیفیت ملی تو فرمایا کیوں باد صبا، اسی پر یاد آیا تھا وہ، کیوں کیوں باد صبا آج اس قدر مشکبار ہے، کیوں باد صبا آج اس قدر مشکبار ہے، ہوا کے رخ پہ کھلی شاید زلف یار ہے. کیوں آج ذکر میں عبادت میں لذت اور لطف آ رہا ہے، شاید محبوب کی طرف سے توجہ عنایت اور مہربانی بھی آ رہی ہے. کیوں ہوا کے رخ پہ کھلی شاید زلف یار ہے، کیا تعبیر ہے دیکھیے. کیوں باد صبا آج اس قدر مشک بار ہے، ہوا کے رخ پہ کھلی شاید زلف یار ہے. تو میرے مرشد فرماتے کہ وہ جانوروں کو پتوں سے، باد صبا سے، چڑیوں کی چہچہانا، بلبل اور کوئل، دیکھو ایک طرف بیٹھ جاؤ، سیدھا ہو کے ایسے بیٹھ جاؤ آرام سے نا، تاکہ آپ کے پیچھے والے کو جمال صاحب کے جمال کو کیوں چھپاتے ہو، صاحب جمال کے جمال کو آپ نہیں چھپا سکتے، تھوڑا سا اور یوں کر سکتے ہو، بس ایسے بس ٹھیک ہے بس. تو اس چیزوں سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. اور عجیب بات دیکھی، اگر کہیں کہ بھائی قرآن پاک درست کر لو، وقت نہیں ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، جی وقت نہیں ہے. علماء کے پاس جاؤ کچھ مسائل سیکھ لو، جی وقت نہیں ہے. اس پر ایک بات یاد آئی، مولوی کو دیکھ کر لوگوں کو مسئلہ سوچتا ہے، ارے آپ آ گئے، جیسے ڈاکٹر کو دیکھ کر فوراً ارے ڈاکٹر صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب ذرا نرس چیک کیجیے گا میری، ایسے ہی مولوی کو دیکھ کے مسئلہ سوچتا ہے. تو ایک دفعہ میری گاڑی میں کچھ خرابی تھی، میں میکینک کیا گیا، تو جو دکاندار تھا اس نے کہا ارے مولانا صاحب آئیے آئیے، ارے اللہ بڑا خوش رکھے آپ تو بڑے موقع سے آئے. میں نے کہا خیریت، ایک مسئلہ پوچھنا تھا. میں نے کہا یار چھوڑو، ایسے ضروری مسئلہ نہیں ہے. کہنے نہیں بھائی بہت ضروری ہے، مولانا صاحب کیسی بات کرتے، بہت ضروری مسئلہ. میں نے کہا نہیں بھائی ضروری مسئلہ نہیں ہے. کہنے نہیں بہت ضروری، آپ کو کیسے پتا مسئلہ مجھے پوچھ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ضروری ہے. میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ضروری نہیں ہے. کہنے کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر آپ کو ضرورت ہوتی نا تو آپ پوچھنے کے لیے جاتے. میں نے کہا سچ سچ بتانا. کہنے نہیں بہت پرانا میرا ایک مسئلہ ہے یہ. میں نے کتنے سال سے؟ کہ تین سال سے. میں نے تین سال میں آپ نے کبھی کسی سے پوچھا؟ جی پوچھا تو نہیں. اس لیے مطلب ضروری نہیں تھا، اگر ضرورت ہوتی تو آپ کیسے نہ رہتے اس کے بغیر، کیسے نہ پوچھنے کے لیے جاتے. اس کا مطلب ضروری نہیں ہے نا کہ تین سال سے جس مسئلے کو آپ نے اندر اپنے پکا کے رکھا، اس کا مطلب وہ ضروری مسئلہ ہے ہی نہیں. اور میں یہی شروع میں کہہ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے. کہنا مہربانی کر کے بتا دو. میں نے کہا نہیں صاحب، میری گاڑی میں خرابی تھی، میں نے آپ کو نہیں بلوایا، آپ بلوا لیتے. میں نے کہا جی نہیں، اصول ہوتا ہے، آپ آ تو جاتے پھر کہتے نہیں وہاں آئیے، تو یہ ہوتا نا. میں نے کہا جب میری ضرورت تھی میں چل کر آپ کے پاس آیا، کیونکہ مجھے اپنا کام کروانا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے واقعی، اگر آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے، اگر واقعی آپ ضرورت مند ہے، میری مسجد کا پتہ آپ کو معلوم ہے، آپ مسجد میں آ کر پوچھ سکتے ہیں. اور اس بات کو بھی میرے خیال میں پانچ سال ہو گئے اور وہ صاحب نہیں آئے. تو مولوی کو دیکھ کے مسئلہ سوچتا ہے، ایسے ہی ڈاکٹر کو دیکھ کے. تو ایک ڈاکٹر صاحب گزر رہے تھے، وکیل صاحب نظر آئے. ارے ڈاکٹر صاحب نے کہا، دوستی بھی تھی، ارے وکیل صاحب میں بہت پریشان ہوں. ارے ڈاکٹر صاحب کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی یہ ہے کہ راستے میں گزر رہا ہوتا ہوں، لوگ کوئی آتا ہے، ڈاکٹر صاحب ذرا یہ مسئلہ ہے، یہ ذرا دوا لکھ دیجیے گا، یہ ہے دوا بتا دے. اب وہ کلینک پہ آتے نہیں ہے تو میری فیس ماری جاتی، کیا کروں میں؟ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ یوں کیا کرے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد بل اس کے گھر بھجوا دے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا یہ؟ اگلے دن ڈاکٹر صاحب گھر میں بیٹھے تھے تو ڈاکی آیا، تو ایک لفافہ تھا، لفافہ کھلا، اس میں وکیل صاحب کی طرف سے بل تھا کہ جو آپ نے راہ چلتے جو مشورہ کیا اس کی ₹1000 فیس بھجوا دیجیے. تو ہمارا مزاج ہے جو آتا ہے، ارے ارے بڑے وقت پر آئے آپ. اسی طرح سے ایک مسئلہ یاد رکھے، کسی نے مجھے فون کیا، السلام علیکم، اجی میں فلاں بات، ارے یار کتنے اچھے وقت پر آپ کا فون آیا، مجھے اس وقت آپ ہی کو فون کرنا تھا. ارے بات یہ ہے کہ دیکھے میرا یہ کام ہے. اب وہ اچھا، وہ اپنے بےچارا بھول کے ہمارے کام کو شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کہا یار اب تو میں بھول گیا، یا وہ کہتا بھی ہے، اس کو یاد بھی رہتا ہے، وہ اپنی بات بتاتا ہے. تو یاد رکھیے گا، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. اگر مجھے ضرورت تھی، اگر مجھے ضرورت تھی میں خود فون کروں. یہ مفت کے فونوں پر یہ بات کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے. اب اس بیچارے کی دیکھیں نا کتنے ہیں، اب لوگوں کی مالی حالت کا کیا پتا ہوتا ہے، موبائل پر بات کرتے ہوئے منٹ گنتے نہیں گنتے. اب آپ کیسے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے، اگر کچھ ایسا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ چیز، وہ آدمی اس چیز کا برا نہیں مناتا، تو پھر بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ بات کرے جس نے فون کیا ہے، پہلے اس کا حق ہے بات کرنے کا، کہ پہلے وہ اپنی بات کو پیش کرے. ہاں پھر اس کے بعد وہ کہے یا آپ کی ایسی بے تکلفی اس سے ہے، اس سے معاملہ معلوم ہے، ایسی بے تکلفی ہے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی میری بھی بات ہے. کہا ٹھیک ہے، آپ وہ سنائے، سن رہے ہیں تو کریں، ورنہ وہ فون بند کر کے آپ دوبارہ فون کریں. ہونا یہی چاہیے اصل میں، کہ جب اس کی ضرورت تھی اس نے فون کیا، میری ضرورت ہو تو میں فون کروں. یہ مسئلہ ہے اور اس کا شریعت سے تعلق ہے. اخلاقیات کے ساتھ اور معاشرت اور معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ عین دین ہے کہ اس نے فون کیا ہم شروع ہو گئے. تو میرے پیارے دوستو، میں ایک بات بتا رہا تھا، یہ کہ جی وقت نہیں ہے مسائل سیکھنے کا، قرآن پاک سیکھنے کا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا. انہی صاحب کو شوگر ہو جائے یا بلڈ پریشر ہو جائے یا کولیسٹرول ہائی ہو جائے، اب ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کو لازمی روزانہ 40 منٹ واک کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز بھی کرنی ہے. اب یہی صاحب واک کرتے نہیں کرتے، کہ اگر آپ نے واک نہیں کی تو یاد رکھیے بیماری بڑھے گی، ہارٹ اٹیک کے چانسز ہیں، کسی وقت بھی آپ کو دل کا دورہ ہو سکتا ہے. اب جناب کیسے بھاگ رہے ہیں؟ اب تو چڈی پہن کے بھاگ رہے ہیں اور ایکسرسائز بھی. وہی صاحب جن کو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں، شرماتی چڈیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، اور وہی جن کو نورانی قاعدہ لے کر مدرسے میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ ذرا ان کو پارک میں ایکسرسائز کرتے ہوئے تو دیکھیں کیسے بندروں کی طرح کود رہے ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ادھر ادھر دیکھتے بھی جاتے ہیں. پھر اب سب وہاں سوج رہا ہے، اس وقت شرم نہیں آ رہی، کیوں؟ جان پیاری ہے. بلکہ ایک صاحب کو تو میں نے کودتے دیکھا، مجھے ہنسی بھی آتی ہے. ایسا عجیب، ان کو شرم نہیں آ رہی، ہم لوگوں کو نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم کو قرآن پاک درست کرتے ہوئے شرم آتی ہے، مسئلہ پوچھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. اس لیے میرے پیارے دوستوں، ہمیں جان پیاری ہے، جان کی خاطر ہم کیا کچھ نہیں کرتے. میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ رہو، جب تمہیں ایمان کی قیمت کا اندازہ ہوگا، ایمان کی خاطر سے سب گوارا کرو گے، پھر اس کے بعد ہر کام کرو گے اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے، اس وقت شرم ورم نہیں کوئی. تو میرے پیارے دوستو، دوسری قسم، دوسری مخلوق جانور ہے، وہ جاتے ہیں اپنا کوئی مطلب نہیں، پتے دیکھے، گھاس چری، پتے کھائے اور اپنا آ گئے. تیسری ایک اور مخلوق بھی جاتی ہے، اور وہ مخلوق کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے سور اور خنزیر، وہ بھی جائے گا، اسے پتوں سے بھی کوئی مطلب نہیں. باد صبا اور کوئل اور بلبل کیا، پتوں سے، گھاس سے مطلب نہیں، بلکہ وہ پورے باغ میں پخانہ تلاش کرتا ہے. اور پخانہ کو کھاتا ہے وہ، غلاظت اور گندگی اور کوا، وہ بھی ہے اس میں مخلوق شامل، غلاظت اور گندگی پہ جاتا ہے. اب میرے شیخ نے یہاں دو باتیں فرمائی، فرمایا اسی طرح سے ابھی بھی باغ میں چہل قدمی کرنے والوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں، انسانوں کی. ایک تو وہ لوگ جاتے ہیں کہ چلو صبح صبح کوئی حسینہ آئی ہوئی ہوگی، ذرا ہم بھی ان کی میراتھن ریس دیکھیں گے. میراتھن ریس، ذرا ہم بھی دیکھیں گے، ذرا نظارے کریں گے. وہ اور کسی مقصد کے لیے نہیں، وہ لا جاتے ہیں، وہ صرف اسی لیے جاتے ہیں بدماشی کے لیے، کمینے پن کے لیے. اور دوسری قسم وہ ہے جو کہتے ہیں ذرا کچھ جان شان بنے، ذرا ہماری باڈی ہو، ذرا کچھ اسمارٹ ہو جائیں ہم، کیونکہ آفس ذرا گیٹ اپ ہمارا اچھا ہو جائے. یہ بھی دنیا کی، یہ وہ جانوروں کی طرح ہے اور وہ سور اور خنزیر کی طرح ہے. اور تیسری قسم اللہ والوں کی، علماء کی ہے، اور اللہ والوں کے غلام اور دوستوں کی ہے، وہ بھی جاتے ہیں اور وہ بھی چہل قدمی اور صحت کے لیے جاتے ہیں. اور صحت کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری خوب کریں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت کی حفاظت کریں، اس لیے جاتے ہیں. اس صحت کی حفاظت کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر عظیم ملتا ہے. کہ مسئلہ یاد رکھیں، حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات، فرمایا کہ ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھ کر حج مقبول کا ثواب لیتا ہے، اور ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کر باغ میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہے کہ میں اپنی صحت کی حفاظت کروں. فرمائے کہ یہ ایک مستحب کام میں ہے اور وہ فرض میں لگا ہوا ہے، کیونکہ صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے. یہ جو ہم ٹھوستے چلے جاتے ہیں نا، او جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو میرے پیارے دوستو، صحت کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے. اس لیے حدیث شریف میں کیا آیا کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ تعالی کے نزدیک وہ مومن جو قوت والا، قوی مومن، اللہ کے خیر اور اللہ کا پسندیدہ ہے ضعیف مومن کے مقابلے میں. جو اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتا، اور ایک آدمی اپنی صحت کی حفاظت کرتا ہے، کس لیے؟ کہ دین کے کام، عبادت، کیونکہ صحت ہوتی ہے عبادت میں ذوق و شوق ہوتا ہے، اور جہاد کی خاطر سے کہ اللہ کے راستے میں جان دوں گا. دین کا کام علم ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، دین سیکھنا ہے، عبادت ہے، تو اسے صحت کی حفاظت کرتا ہے، یہ اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہے. اور اس شخص کے مقابلے میں جو اپنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، صحت کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالی کیا نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ مومن ہے. اب وہ اس لیے چہل قدمی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنی صحت کرنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیراکی سنت ہے، آپ تیراکی فرماتے تھے اور پسندیدہ ہے یہ. اسی طرح سے چہل قدمی کرنا، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ صبح چہل قدمی کے دوران 5 بار تلاوت فرما لیتے تھے. اب دیکھیے، یہ چہل قدمی بھی ہے اور ذکر اللہ بھی ہے، یہ اللہ والے. میرے شیخ کا معمول چہل قدمی فرمانا، لاٹھی چلانا. ہمارے اکابرین بزرگ ایسے ہی صحت کی حفاظت کرنا. اور پھر عالم کیا، گھنٹوں گھنٹوں میرے مرشد کے 5-5 گھنٹے بیانات، ہر نماز کے بعد بیان، دین سکھانا. کیوں؟ صحت ہے. کہتے ہیں نا، جان ہے تو جہان ہے. صحت اچھی ہو سب اچھا لگتا ہے، صحت برباد کرے کچھ اچھا نہیں لگتا. صحت اچھی ہو چٹنی روٹی اچھی لگتی ہے، صحت برباد ہو بریانی کباب کوفتے بھی اچھے نہیں لگتے. صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے. اس لیے ایسا کام کرنا جس سے صحت کو نقصان پہنچے، جس کے اندر گناہ بھی شامل ہے، گناہوں سے صحت کو بہت نقصان پہنچتا ہے. حرام ہے ایسا کام. لہذا یہ وہ طبقہ ہے، یہ بھی چہل قدمی کے لیے جاتا ہے. میرے مرشد ایک دفعہ صبح چہل قدمی فرما کر نازم آباد کا، جب حضرت کی رہائش تھی تو حضرت تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ٹھیلے پر انگور نظر آئے تو حضرت وہاں ٹھہر گئے انگور لینے کے لیے. وہاں ایک مسٹر کھڑا تھا، اس نے حضرت کو یوں دیکھا، انہوں نے کہا اچھا ملا بھی انگور کھاتا ہے. حضرت نے فوراً فرمایا کیا انگور صرف لنگور کھاتے؟ فوراً چپکے رہ گئے سر آپ, جس کو اور بھی کہتے ہیں, ہماری کراچی کی زبان میں بولتی بند ہو گئی. کراچی کی زبان کا ایک اپنا لذت ہے نا, عجیب ہے. تو میرے دوستو صحت کی حفاظت بہت اہم ہے. یہ ہو گئی نا بات. لہٰذا باغ میں بھی چہل قدمی کرنے والوں کی تین قسمیں بتا دی میں. لہٰذا اب اس میں اس لیے اپنی نیتوں کو درست کریں, اور ضروری ہے. اور صحبت اہل اللہ کا ابتدا یہی ہے. صحبت اہل اللہ میں جو ابتدا ہے اور پہلا جو سبق ہے وہ اپنی نیتوں کو درست کرنا, کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ ایک بزرگ اپنے مرید کے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ روشن دان تھا. پوچھا بیٹا یہ روشن دان تم نے کیوں بنوایا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے وہ روشن دان اس لیے بنوایا تاکہ روشنی ہوا آ جائے. ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ آہ کاش کہ تم اس میں یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آ جائے تو روشنی اور ہوا تمہیں مفت میں ملتی. اگر کوئی آدمی اس لیے باغ میں چہلنے جاتا ہے کہ میں اپنی صحت کی حفاظت کروں, پھر جو صحت ملے گی اس سے لوگوں پر روب نہیں ڈالنا, اور وہ لوگوں میں دکھاتا کہ ہم بہت ہینڈسم ہیں اور اسمارٹ ہیں, بلکہ اس لیے کہ عبادت میں اور دوسرے کام میں دل لگے, ذوق اور شوق سے کریں. تو اس کو بلبل کا چڑیوں کا چہچانا باغ باد صبا مفت میں ملے گا, صرف نیت کی وجہ سے. گاڑی لی, یہ نیت ہے چلو گاڑی لیں گے تو اللہ والوں کو علماء کو ان دین کے کام کے لیے دوسرے کام والوں کے لے کر جائیں گے. خیر باتیں کبھی کبھی ہوتا ہے, اپنے لیے, اپنی بیوی بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے مفت میں ہوگی, صرف نیت بدل. تو نیت کی درستگی یہ ابتدا ہے اللہ کی محبت کے راستے کی. یہ ایسی پیاری چیز ہے نیت. اور نیت برباد ہوئی سارا کھیل برباد ہو جائے گا. جیسے نیت کی مثال گٹھلی کی طرح ہے. اگر آم کے درخت کے ساتھ نیم کے درخت کی جڑ یا شاخ مل گئی, وہ آم جو ہے جو دیکھنے میں خوبصورت ہوگا, دیدہ زیب ہوگا, جاذب نظر ہوگا, لیکن عالم یہ ہوگا کہ کھائے گا تو تھو 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 کرے گا, کڑوا نکلے گا. حیران کی کیسا. بس یہی نیت ہے کہ وہ عمل میں غیر اللہ شامل ہو کر, غیر کہنے کو تقریر نظر آئے گی, قرآن پاک کا سنانا نظر آئے گا, لیکن صرف نیت یہ ہوئی کہ لوگ کہیں واہ 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 کیا قرآن پاک پڑھتے, کیسا کام کرتے, کیسی تقریر کرتے, سارا کھیل برباد ہو جائے گا. اللہ کیا کچھ نہیں ہوتا. اس لیے نیت سے سارا کھیل آسان ہو جاتا ہے. معمولی سے کام, اب دنیا کا کام کرے اس میں نیت رکھے. لہذا اگر اپنے کاروبار کے لیے, دکان کے لیے جانے میں یہ نیت رکھے کہ میں رزق حلال اپنے لیے, اپنی بیوی بچوں کے لیے کماتا ہوں, اس کو اجر ملے گا. اور اگر اس میں یہ نیت کر لے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہوگا میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا, تو پھر تو یہ نورون علی نور ہو گیا. اگر صرف اپنی بیوی بچوں کی نیت سے بھی کماتا ہے کہ رزق حلال میں ان کو دوں, تو یہ مستقل ثواب ہے, مستقل ثواب ہے, یاد رکھنا. اور اگر اس میں یہ نیت شامل ہو گئی, چلو بھائی کوئی غریب, کوئی مسجد مدرسہ, دین کے کام, ہمارے غریب رشتہ دار, ان کے لیے اگر نیت کا یہ ہوا کہ چلو ان کے لیے بھی ہوگا جو مجھے اللہ ضرورت دے, تو پھر یہ نور نور ہو جائے گا. صرف نیت کا چھوٹا سا کھیل ہے. اب میرے مرشد فرماتے ہیں, ایک سبق اس سے ہو گیا نا, اب دوسرا سبق فرماتے ہیں, یہ دنیا بھی ایک باغ ہے کیونکہ اس میں رنگینی ہے. اس لیے فرماتے ہیں رنگ رلیوں پہ, خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور یہ شعر کب ہوا تھا؟ جب خواجہ صاحب لکھنؤ کے اندر ڈپٹی کلیکٹر تھے اور مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ لکھنؤ آئے. انہی دنوں انگریز وائسرائے کی آمد تھی, پورا لکھنؤ شہر دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا, اور خواجہ صاحب حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کو اسٹیشن لینے کے لیے گئے, اور حضرت پھول پوری کا بستر اٹھایا ڈپٹی کلیکٹر ہو کر کہ حضرت آپ میرے کہنے کو تو پیر بھائی ہیں لیکن آپ عالم ہیں, کیونکہ حضرت پھول پوری کا حضرت حکیم الامت تھانوی کا ایک مقام تھا, وہ دیکھتے تھے اس مقام کو. کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے حکیم الامت تھانوی کتنی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، حالانکہ مرید تھے، عمر میں چھوٹے تھے، لیکن احترام کرتے تھے، بستر اٹھا لیا سر، لیکن وہ فوراً ہی پلی کو دے دیا اور کہا حضرت میں واللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ کی جوتی اٹھاؤں، لیکن میں چونکہ انگریز کا ملازم ہوں، ڈپٹی کلیکٹر ہوں، اگر میں نے بستر اٹھا لیا سی آئی ڈی رپورٹ لکھوا دے گی اور میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، ورنہ میرا دل یہی چاہتا کہ میں آپ کا بستر اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں۔ تو دیکھیے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے گاڑی میں بٹھایا، سارے داڑھی والے گاڑی میں بیٹھے ہوئے، گاڑیاں بھی کم ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ اب خواجہ صاحب جو ہے شہر دکھا رہے ہیں، فرمایا حضرت دیکھیے پورا شہر سجا ہوا ہے، ابھی ابھی ایک شعر ہوا، وہ کیا شعر؟ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بہ اندازے بہار آئی ہے۔ آج دیکھو کیسا سجا ہوا ہے، کتنا شہر سجا ہوا ہے، لیکن انگریز چلا جائے گا وائسرائے، اس کے بعد پتیاں سب اجڑ جائے گئے۔ 14 اگست آتی ہے تو ہم پتیاں لگاتے ہیں، جھنڈیاں، ہمارے بزرگوں نے جھنڈی لگانے سے منع کیا، جھنڈا تو لگا دے۔ دادا ہمارے یہاں بھی الحمدللہ ہمارے یہاں بھی لگا ہوتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں، مسجد سے ہٹ کے، کیوں مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں ایک ہی بس اللہ اکبر کا جھنڈا ہے بس، وہاں کوئی جھنڈا نہیں لگے گا۔ لیکن پاکستان چونکہ ہمارے علماء کی محنت قربانی اللہ والوں کے آہوزاری سے بنا ہے، اس لیے پاکستان سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جھنڈا تک لگایا اہتمام سے۔ اور جھنڈی کو کیوں منع کیا؟ دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اس میں ہندو جو اپنی سجاوٹ کرتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگاتے ہیں، تو ایک تو تشبہ کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ کہ کہہ سکتے کہ جی اب تو یہاں ہندو نہیں ہے تشبہ نہیں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھا یہ کیا تجربہ یہی ہے، لاکھ کوئی آدمی احتیاط کرے اگلے دن وہ جھنڈیاں رول رہی ہوتی ہیں اور پاؤں میں آتی ہے، یہ بے ادبی ہے، اسی لیے ہار پہننے کو بھی منع کیا، کیونکہ ہار کی پتیاں پاؤں میں آتی ہیں۔ اور ایک ضعیف روایت کے مطابق یہ جو پھول ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو سے پیدا ہوئے ہیں، روایت ضعیف ہے لیکن ایک نسبت تو ہے کہ نہیں، اس کو پاؤں کے نیچے روندنا کہ دھولا یا دلہن کو پتیاں ڈالی یا نچھاور کی، اب وہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہے۔ یہ حاجی صاحب کو، حافظ قرآن صاحب کو قرآن پاک کی تکمیل پر حال پہنایا جا رہا ہے اور وہ پتیاں پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، اس لیے اس کو منع کیا ہمارے بزرگوں، اور جھنڈی کو بھی منع کیا۔ پاکستان سے محبت یہ ہمارے ایمان میں سے، اور اس کے ایک انچ زمین کی حفاظت کی خاطر جان دینا یہ شہادت کی موت ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے دوستو ہمارے بزرگوں نے اس چیزوں کو دونوں کو جمع کیا۔ سبحان اللہ، تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا عالم ہوگا کہ ایک دن یہ سب اجڑ جائے گا۔ آج جو لڑکی 16 سال کی کتنی اچھی لگ رہی ہے، جس کو دیکھ کر چشمہ کو بھی اتار کر صاف کر رہے ہیں کہ تاکہ غور سے دیکھ لیں، ارے بیٹی تو کتنی بڑی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے، اور وہ نامحرم ہے، اور بیٹی کہہ کر اس کی پیٹی پہ چھاپا مارا جا رہا ہے اور اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں، ارے اتنی بڑی ہو گئی ہے، یہ حرام لذت جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے پردہ ہے۔ عجیب بات ہے، بیٹیاں بڑی ہو گئی اس کو دیکھ رہے ہیں، بیٹا بڑا ہو گیا اس کو نہیں دیکھ رہے۔ یتیم بچی ہے تو سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اس کے، اور چونکہ بال کے ہیں نا اجر، تو پورے بال تک ہاتھ پھیر رہے ہیں نیچے تک۔ اس لیے میرے دوست لیکن وہی جب میرے مرشد فرماتے ہیں نانی دادی بن جائے گی تب کیا ہوگا، اب شابان کا حلوہ بھیجو گے اس کے گھر پہ؟ فرماتے ہیں کہ اس لڑکے کو جس کو جو تم آگے پیچھے گھوم رہے ہو تو اب تو مفت کا محرم کا شربت بھی نہیں پلاؤ گے، جو مفت کا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں پوچھو گے, مفت کی حلیم بھی نہیں کھلاؤ گے اس کو. بس یہی ہے, آہ یہ چمن اجڑنے والا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو ان للاؤں سے دل مت لگانا, ان لڑکوں سے دل مت لگانا, یہ سمن چہرہ بھی ہوگا, یہ چمن صحرا بھی ہوگا, یہ خبر بلبل کو دو. حضرت کا شعر ہے, مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ سنایا, رکشے میں جا رہے تھے اسی وقت شعر ہوا, اور اسی وقت شعر ہوا تو حضرت کو سنا, فرمایا زبردست شعر ہے اپنے شیخ کو سنانا, حضرت شاہ راہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ چمن صحرا بھی ہوگا, یہ خبر بلبل کو دو تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے. کن لیلاؤں پر, کن عورتوں, کن لڑکوں کے پیچھے, کس فلمی دنیا کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں, اور بعد میں خون کے آنسو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. چلو معافی تو ہو جائے گی نا, چلو ٹھیک ہے یہی ہوگا نا, معافی ہو جائے گی, لیکن تلافی کیسے ہوگی؟ یہ بہت اہم مضمون ہے. کیوں جناب؟ معافی تو ہو جائے گی کہ چلو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے, گناہ کر لیا, لیکن وہ جو وقت ہمارا غیر اللہ کی یاد میں گزرا وہ معافی تو ہو جائے گی, لیکن اس وقت کا ہم کیا کریں گے جس سے ہم محروم رہے, جس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں جلدی کرو, جلدی سے غیر اللہ سے جان چھڑاؤ, مولا سے دل لگاؤ. تو فرمایا دنیا میں آنے والے یہ چمن ہے, تین قسم کے لوگ, ایک اپنی زندگی یہ لیلاؤ کے پیچھے لڑکوں کے چکر میں ادھر گھومو ادھر گھومو, ایک حسین کو پھنسا, وہ بڈھی ہو گئی چلو کیا ہوا جی, وہ بڈھی ہو گئی تو کیا دوسری کے پاس چلے جائیں گے, وہ بڈھی ہو گئی کسی کے پاس چلے جائیں گے, کیا ہوا دیوان غالب تو بغل میں کچھ اشعار پڑھتے رہیں گے, حسینوں کو پٹاتے رہیں گے, کیا عالم ہوگا. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں پھر ایک دن کیا ہوگا, تم حسینوں کے قابل بھی نہیں رہو گے, ان لیلاؤں کے قابل بھی نہیں رہو گے. حضرت کا بنگلہ دیش میں بیان ہوا, وہاں فلمی ایکٹر موجود تھا بنگلہ دیش کا, بیان کے دوران دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا, حضرت کی یہ تقریر تھی. بعد میں آ کر ملا, انہوں نے کہا حضرت آج آپ نے نقشہ کھول دیا, آنکھیں کھول دی, کہ میں جن حسینوں کے ساتھ فلموں میں کام کرتا تھا آج وہ بڈھی ہو گئی, آج ان کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا, واقعی آپ نے حقیقت کھول دی. وہی لیلائیں, نقشہ بدل جائے گا, چشمہ پونے 12 نمبر کا لگ گیا, دانت گر گئے, گال پچک گئے, اب وہ سب ناک نقشہ ہی نہیں رہا, نہ وہ چال اور نہ وہ لہجے کی کھنک. وہ پہلے جس کو کھنک بول رہے تھے نا, اب تو چنگاڑ بولتے ہیں, چیختی ہوئی آواز, جس کو سدائے بلبل کہہ رہے تھے, کیا سدائے بلبل اور نوائے بلبل, بلبلے خوش نوا, اب وہ کبے کی آواز مثل کبے کی کائیں کائیں معلوم ہو رہی ہے, لگے ہوئے گھنٹوں, اور سنا ٹاک شاک کریں, اور سنا, اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اب عالم یہ اس کا چہرہ بھی دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا, کیا عالم. فرمایا یہ ظالم وہ ہے جو غلاظت اور گندگی میں مثل سور کے اپنی زندگی برباد کر, کہ بدماشیوں کے اندر لیلا. فرمایا کہ جس عورت سے جس لڑکے کے چکر میں ہوگی تمہیں کیا ملے گا گٹر لائنوں کے علاوہ, یہ گٹر لائن کے مقامات ملیں گے, شراب بدماشیوں میں یہ ایک مقصد انہوں نے بنایا. جیسے انگریز ہیں, پانچ دن کماتے ہیں چھٹے دن بدماشی کرتے ہیں, اور کماتے بدماشی کرنے کے لیے, وہ پانچ دن جو کام کرتے ہیں نا, پیر سے لے کر جمعے تک وہ کام کرتے ہیں, ہفتے چھٹی ہوتی ہے, ہفتہ ان کا کام ہی بدماشی کرنا ہے, ہفتہ اتوار. دادا وہ یہ اس مقصد کے لیے ان کی زندگی, یہ ہوا. اور دوسری کیا ہے؟ دوسری ہے کہ جی نہیں یہ تو بری بات ہے بھائی, کسی کی ماں بہن کو کیوں دیکھیں, لیکن چلو جی مال کماؤ, فیکٹری بناؤ, یہ مکان بناؤ, وہ مکان بناؤ, یہ گاڑی لو, وہ گاڑی لو, یہ موبائل, وہ موبائل, ادھر پلاٹ, ادھر پلاٹ, بینک بیلنس, ساتھ ساتھ بینکوں کے کریڈٹ کارڈ ہے, اے ٹی ایمس کارڈ ہے, یہ سب چیزیں, خوب مال کے جمع کرو, سونا بھی رکھو, ڈالر کے بھی اکاؤنٹس ہو, دبئی گھومنے جاؤ, یہاں جاؤ, وہ سیاحت کرو, وہ سیر. لیکن میرے دوستو کیا ہوگا؟ میرے مرشد فرماتے ہیں جب یہ شخص دنیا سے جائے گا کیا اپنے ساتھ لے کر جائے گا؟ تب یہ جو ہے یہ اس نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا, یہ ایسی چیز اس نے اپنے پاس جمع کی جو اس کے پاس رہنے والی نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ آنکھ بند ہوتی نہیں ہے, ابھی موت نہیں آئی, مرض الوفات میں ہے. اگر مان لو کسی آدمی کے پاس 15 لاکھ روپے, اب اس کو خیال آیا کہ یار یہ میرے پاس 15 لاکھ ہے, میں نے اتنا وہ کیا, چلو یہ پیسے میں اب مسجد میں سب دے دوں یا مدرسے میں دے دوں, بیٹے سے کہا لے بیٹا یہ 15 لاکھ ہے بس میری جمع پوجی, جائے مدرسے میں دے دیں. اب بیٹا محتمیم صاحب کے پاس آیا, مولانا صاحب کے پاس, کہ میرے ابا جو ہے مرض الوفات میں ہے, ان کے پاس یہ 15 لاکھ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ دے دو. مولوی صاحب نے کہا نہیں, وہ 15 لاکھ نہیں دے سکتے. مولوی صاحب میرے ابا مالک ہے. کہا مالک ہوتے ہوئے مالک ان کے اختیار ملکیت میں کمی آ گئی ہے. وہ کیوں؟ کہا اب وہ 1/3 پہ, 1/3 پہ وصیت کر سکتے ہیں, 1/3 مال دے سکتے ہیں وہ, یعنی 5 لاکھ تو وہ دے سکتے ہیں, باقی 10 لاکھ وہ نہیں دے سکتے. ہے نا یہ مسئلہ؟ کتنی عجیب بات ہے. ابھی اس شخص کی آنکھیں بند رہی ہوئی, ابھی اس کے کان, اس کے ہاتھ پاؤں سب چل رہے ہیں, زندگی ہے, صرف مریض ہوا ہے, لیکن مریض ہونے کے ساتھ اپنے مال پر اس کے اختیار ختم, صرف 1/3 مال پر, 1/3 پر اس کا اختیار ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا مال ہے اور اس مال پر سے ہمارے مالکانہ کو حقوق ہٹا لیے گئے. کتنی بے بسی نہیں ہے. 3 گاڑی میں سے 1 گاڑی پر اختیار بچا, 3 مکان میں سے 1 مکان پر اختیار بچا, 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ پر اختیار بچا, کیا عالم بے بسی نہیں ہے. شیخ فرماتے ہیں کیوں اپنی زندگی کا مقصد بس کھاؤ پیو لیٹرین میں جمع کرو, کہ لے پلیٹ پھر پیٹ میں سمیٹ, پھر فلیٹ میں لیٹ, صبح لیٹرین میں گھسیٹ. میں یہ زندگی بھر آئی میں اس کام کے لیے نہیں. ہم نے پخانہ بنانے کی مشین نہیں ہے, ہم نے کہ اوپر سے ڈالا, پروسیس ہوا اور نیچے سے نکال دیا. ہاں فرمایا یہ زندگی نہیں ہے ہماری, یہ دوسری قسم ہو گئی نا. تیسری قسم ان اللہ والوں کی ہے, اور اللہ والوں کے ان غلاموں کی ہے جو اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ پر فدا ہونا سیکھتے ہیں. کھاتے وہ بھی ہیں. ایک بزرگ مرغا کھا رہے تھے, ایک شخص نے دیکھا, لو جی اللہ والے بھی مرغا کھاتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولوی مرغی کھاتے ہیں, مرغی بہت کھاتے ہیں. میں نے کہا آپ کھانا کھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ کھاتے ہیں. آپ کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہنے اللہ. میں نے کہا مولوی کو کون کھلاتا ہے؟ کہنے اللہ. میں نے کہا آپ کو مولوی پر اعتراض ہے اللہ پر اعتراض؟ بھائی جب تم کہتے ہو مولوی مرغی کھاتا ہے تو مولوی کھاتا ہے یا اللہ کھلاتا ہے؟ جب اللہ کھلا رہا ہے تو اعتراض مولوی پر ہے اللہ پر ہے؟ اب چپکے ہو گئے, اب کیا بولے؟ سوچنے کی بات ہے, حقیقت ہے کہ نہیں یہ کہ بھائی جو اس کو مل رہا ہے وہ اللہ کھلا رہا ہے, اور جب اللہ کھلا رہا ہے تو اللہ پر کیا اعتراض؟ جب آپ کو اللہ کھلائے مولوی کو بھی اللہ کھلائے تو پھر کیا فرق ہوا؟ کیوں اعتراض کر؟ تو میرے پیارے دوست وہ اللہ تعالی پر فدا کاری, وہ جان سے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے, زندگی بھی گزارنی ہے, لیکن اپنی زندگی کا مقصد اللہ پر فدا ہونا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کھانا پینا برائے زندگی اور زندگی برائے بندگی. تو بزرگ مرغا کھا رہے تھے, ایک شخص نے اعتراض دل میں اعتراض ہوئے, دیکھو یہ مولویوں کو مرغا کھاتے ہیں, ملا مرغا کھاتا ہے. اللہ تعالی کی وہ کشف ان پر ہو گیا, بزرگ پر وہ بات کہ اس کے دل میں اعتراض ہوا. اور یہ بھی چیز ہے کشف و کرامات, یہ بھی حق ہے, اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں, لیکن اللہ والوں کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. اگر ہمیں کسی کی برائی پتہ چل جائے ہم تو فوراً اس کو ذلیل کرنے کو آتے ہیں, یہ اللہ والے ایسا نہیں کرتے, بلکہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اس کے چھپاتے ہیں راز. تو ان بزرگ نے بھی کچھ نہیں فرمایا. اس کے بعد ان کا بیان ہوا اور میرے مرشد فرماتے 4 گھنٹے بیان فرمایا, اور بیان کے آخر میں فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ مولوی مرغا کھاتا ہے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ لوگ مرغا کھاتے ہیں اور مرغوں کی طرح مرغیوں پہ چڑھتے ہیں, لیکن اگر علماء اللہ والے مرغا کھاتے ہیں تو اس مرغے کی طاقت کو اللہ تعالی کے دین کی اشاعت میں خرچ کرتے ہیں. 4 گھنٹے بیان کیا مرغا کھا کر, تو ہوا کہ نہیں؟ اس لیے میرے پیارے دوستوں یہ ہے, یہ بھی دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ بھی دنیا میں رہیں گے, دنیا کی نعمتوں سے, دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے. مہاشاب اللہ صاحب احمد اللہ سے ایک شخص نے کہا, کہتے ہیں مولویوں کو دیکھیں بڑے نخرے ہیں ان کے, جہاز سے کم سفر پر بات نہیں کرتے, مرغی سے نیچے اترتے نہیں ہیں, اور کلف والے کپڑے پہنتے. حضرت نے فرمایا ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اچھا کھائے, اچھا پہنے اور اچھا رہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے جی حضرت واقعی ایسی خواہش ہوتی ہے. فرمایا اللہ مولویوں کو کھلاتا ہے, اچھا کھلا رہا ہے, اچھا پہنا رہا ہے, اچھا رکھ رہا ہے. جی حضرت آپ اپنے بچوں کو مولوی کیوں نہیں بنا دیتے؟ ہاں مولوی بنائے. اب رئی صاحب کے ہم کہتے جی مولوی بن جائے گا تو زکات کھائے گا. تو میرے پاس دوستو بات یہ ہے کہ ایک اگر غریب آدمی ہو جس نے دیکھی زکات کے علاوہ کچھ نہ ہو, اب وہ یہی فیصلہ کرے اس کے پاس پڑھانے یا کچھ کرنے کے لیے نہیں, اس نے لگا دیا تو وہ بیچارہ تو یہی کرے گا. اچھے لوگ جن کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے, جن کو اللہ تعالی نے خودداری دی ہے, جن کو اللہ تعالی نے عزت نفس دی ہے, جو اپنی اولاد کو سکھاتے بھی ہیں عزت نفس, خودداری اور مال ہے اس کو خرچ کرنا سکھاتے ہیں, وہ کیوں نہیں اپنی اولاد کو مولوی بناتے؟ اگر وہ اپنی اولاد کو مولوی بنائے گے تو کیا ان کا بیٹا زکات لے گا؟ منہ پر دے مارے گا وہ اگر کوئی اس کو ایسی پیشکش بھی کرے گا؟ وہ پھر کیا دین کا کام عظمت دین کے ساتھ اور عزت نفس کے ساتھ کرے گا؟ وہ ہرگز ایسا شخص ہوگا, یہ خاندانی آدمی جو ہوگا یہ بھوکا مرنا گوارا کر لے گا لیکن کسی سے مانگے گا نہیں. تو بات یہ کہ جب ہم نے دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ کسی فیکٹری کا را مٹیریل اور خام مال گھٹیا ہو تو اس کا فنش گڈ اور تیار مال گھٹیا نکلے گا کہ نہیں؟ اگر کسی کا خام مال را مٹیریل بڑھیا ہو, فنش گڈ اور تیار مال کیسا نکلے گا؟ بڑھیا نہیں نکلے گا. تو بات یہ ہے ہم اپنے عقل مند, ہوشیار, ذہین, سمجھدار بچوں کو تو اسکول کالج میں بھیج کر اور ان کو کہتے کہ انجینئر, ڈاکٹر اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, ہم اس کے لیے یہ انتظام کریں, اور دیکھا جو اسکول میں فیل ہو رہا ہے, کامیاب نہیں ہو رہا, میٹرک میں کئی سال لگا رہا ہے, تو پھر اس کو وہ جیسے ایک بچہ تھا اس کو باپ نے کہا کہ اگر باپ کا نام تھا کمال, تو اس نے کہا کہ دیکھ اگر تو فیل ہوا نا تو یاد رکھنا تو میرا بچہ نہیں, میں تیرا ابا نہیں. اب ریزلٹ والے دن بچہ آیا تو اس کے پاس رپورٹ کارڈ لے کر, پوچھا کیا ہوا؟ کمال صاحب بس کیا بتاؤں بہت برا ہوا. مجھے ابا نہ کہنا. اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے ابا مت کہنا. اس نے کہا کمال صاحب بس اب کیا بتاؤں بس. اگر ہم فیصلہ کر لیں اپنی اولاد کو جو سمجھدار ہو, ہوشیار ہو, اس کو عالم بنائے, حافظ بنائے اور اس کو استغنا سکھائے, بیٹا خبردار کسی سے لینا مت, تو پھر کیا ہوگا؟ خودداری سکھائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا میرے پیارے دوستو کہ پھر وہ دین کا کام عظمت کے ساتھ کرے گا, دین کی عظمت کا خیال کرے گا, پھر وہ مالداروں کے مال سے مرعوب نہیں ہوگا, لوگوں کے آنے تشریح سے مرعوب نہیں ہوگا کہ جی خاندان برادری اور فلاں لوگ کیا کہیں گے. وہ دین پر اللہ والوں کی صحبت سے جب اللہ کی محبت اور تعلق سیکھے گا پھر اللہ تعالیٰ پر وہ فدا کرے گا, علم کو بیچے گا نہیں چند روپوں کی خاطر سے. اس لیے دنیا میں آنے والے تیسری قسم وہ ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کرتے ہیں اور اس دنیا کو دین کی ترقی کا ذریعہ بناتے ہیں, اور یہی چیز اللہ والوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو اللہ کی دیدار خوشی پر کام وہی ہوگا جس شعبے میں, چاہے دین کے کام, دنیا کے کام کریں, کام وہی ہے, لیکن ہم نے اپنے کام میں رہتے ہوئے کیسے ہم اللہ پر فدا ہو جائیں, بس یہ اللہ والوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. واخر دعوانا.